This is VOA News via remote. I'm Liz Pelka. Nationwide protests in support of opposition leader Alexei Navalny are underway across Russia. Thousands of people have taken to the streets to demand the release of the jailed Kremlin critic. Activists say police have arrested more than 2,000 people in various Russian cities. The authorities mounted a massive effort to stop the demonstrations after tens of thousands rallied across the country last weekend in the most widespread show of discontent Russia has seen in years. Navalny, an anti-corruption activist, was jailed immediately after returning to his home country in mid-January after recovering abroad from a poison attack. He has blamed his poisoning on the Kremlin, which has been denied. U.S. Secretary of State Antony Blinken addressed the protests on Twitter Sunday. He condemned the, quote, persistent use of harsh tactics against peaceful protesters and journalists by Russian authorities for a second week. A team of World Health Organization scientists visited a wet market in Wuhan, China, Sunday. The Huanan market is believed to be the source of the novel coronavirus in late 2019. A cluster of cases were linked to the seafood market, and since then, the virus has infected more than 102 million people worldwide and killed more than 2.2 million. The scientists have already visited at least one of the hospitals in Wuhan that treated some of the first patients. The scientists want to know where the virus originated, in what animal, and how it made its way to humans, something that could take years to figure out. The Associated Press reports Israel has agreed to transfer 5,000 doses of coronavirus vaccine to the Palestinians for frontline medical workers. This is VOA News. International troops plan to stay in Afghanistan beyond the May deadline that was originally hoped for by the insurgent Taliban's deal with the United States. Four senior NATO officials confirmed the plan, a move that could escalate tensions with the Taliban demanding full withdrawal. One official told Reuters anonymously, conditions have not yet been met. Meanwhile, a member of the Afghan government's peace negotiating team is warning the Taliban that if they don't resume peace talks in Qatar soon, the government could recall the team before a deal is reached. Government negotiator Rasul Talib said in a press conference the team is waiting for the return of the Taliban leadership to Doha, Qatar, where a second round of peace talks began this month, but has made little progress. There was no immediate response from the Taliban. Former President Trump has parted ways with his lead impeachment lawyers just over a week before his trial. That's according to two people familiar with the situation who spoke to the Associated Press on Saturday. The change injects fresh uncertainty into the makeup and strategy of President Trump's defense team. One person described the lawyer's departure as a mutual decision. President Trump is set to stand trial on the week of February 8th on a charge that he incited the riot inside the U.S. Capitol. Britain's Cabinet Office Minister Michael Gove said on Saturday the European Union had recognized they made a mistake by briefly attempting to restrict some exports of COVID-19 vaccines by invoking an emergency Brexit clause. The EU reversed the plan to use the Article 16 clause to restrict exports of COVID-19 vaccines from crossing the Irish border into Britain within hours on Friday after the move sent shockwaves through Northern Ireland and in London and Dublin. Gove said he had spoken to European Commission Vice President Maros Sefcovic, and both agreed on the need to reset relations. The initial decision to use the Brexit clause, part of wider EU plans to control the exports of the vaccines, illustrated how the carefully tuned Northern Ireland Brexit protocol can go awry, as well as showing the panic over vaccine availability. Germany is already ordering vaccines for next year to be ready if it turns out that immunity against COVID-19 needs to be regularly renewed or boosted. That's according to Health Minister Jens Spahn on Saturday. This comes as frustration with the slow pace of the vaccination in Europe grew. Via remote, I'm Liz Pelka, VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज की राउंड टेबल के साथ शहनाज अजीज हाजिर है। आज हम बात करेंगे नई इंतजामिया यानी बाइडन इंतजामिया को फौरी तौर पर दरपेश मुतअद्दिद चैलेंजेस के बारे में, जिनमें सेहत, मईशत और खारजा पॉलिसी तमाम चीजें शामिल हैं, और इसके साथ साथ अंदरूनी मुल्क इस्तेहकाम भी एक बड़ी जरूरत है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो माहरीन हैं उनमें यहाँ वॉशिंगटन से हमारे साथ कामरान बुखारी हैं, जो सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी में डायरेक्टर हैं और कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के उमूर के माहिर हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ शमशाद अहमद खान साहब हैं, एक कोना मश्क सिफारतकार रह चुके हैं, इस वक्त खत्ते में अम की कोशिशों के लिए उनका अपना एक फोरम है। लाहौर से ही हमारे साथ तारिक फातमी साहब हैं, जो वॉशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर के फराइज अंजाम दे चुके हैं, और इसके अलावा वो एक तवील अरसे से पाकिस्तान में सिफारतकारी के और खारजा उमूर के शोबे से वाबस्ता रहे। कराची से हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकाई हैं, एक मुमताज तजियाकार और कॉलम निगार। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से, बहुत ही मुमताज तजियाकार हैं और बैन अल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं। हमारे आपके जाने पहचाने माहिर मईशत डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब हैं, जो न सिर्फ ये कि मईशत बल्कि खारजा उमूर में भी एक महारत रखते हैं, क्योंकि IMF में काम करने की वजह से मुल्कों की पॉलिसी और ताल्लुकात से उनका एक गहरा ताल्लुक रहा है। तो चलिए गुफ्तगू का आगाज करते हैं कामरान बुखारी से। कामरान, मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जिन हालात में बाइडन इंतजामिया ने मुल्क का इंतजाम संभाला है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो इस्तेहकाम का मामला है वो सबसे ज्यादा फौकियत रखता है बाकी सब चीजों के मुकाबले में, बावजूद इसके कि कोविड की सूरत हाल तशवीशनाक है, मईशत भी, लेकिन जो मुल्क की सलामती है, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या सूरत हाल है और किस हद तक ये बड़ा चैलेंज है इस वक्त नई इंतजामिया के लिए।
शहनाज, इसमें जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ है ये ओके छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन ये एक इशू है उनके ही इश्यूज में से जो अमेरिका को अंदरूनी तौर पे चैलेंजेस हैं। एक तो कोविड जो है उसकी वजह से देखें 4 लाख जो है इससे ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। तो वैक्सीन का जो मामला है उसको सही तरीके से आवाम तक, तमाम लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा एक मिशन है जिसको बाइडन इंतजामिया ने पाए तकमील तक पहुंचाना है। फिर ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, कौम जो है जो दो हिस्सों में बटी हुई है, वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी बहुत बड़ा अहम चैलेंज है बाइडन इंतजामिया के सामने, कि किस तरीके से आप उन लोगों को जिन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था, 74.2 मिलियन जो वोट पड़े थे उनको, जाहिर है उनमें से सबसे सब लोग तो नहीं है डाई हार्ड, लेकिन अगर अदाद शुमार देखे जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि कोई धांधली हुई है और इस कंस्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करते हैं। हालांकि असल में जो इलेक्शन है वो बहुत साफ और शफाफ, जैसे हमेशा से होता है अमरीका के इंतखाबात, तो उन लोगों को किस तरीके से जो है आप कौमी धारे के अंदर वापस लेके आते हैं, और ये जो पोलराइजेशन है और गठबंधी है इससे कैसे आप जो है डील करते हैं, ये सारे मामलात हैं जो कि आगे लेके चलना है बाइडन इंतजामिया को। और इसमें लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि देखें, जब से अमेरिका कायम हुआ है हर 80 साल के बाद जो उस वक्त का निजाम होता है उसके अंदर एक तब्दीली आती है, नागुजीर है, क्योंकि कोई भी जो सिस्टम है उसकी एक अफादियत होती है, एक मुद्दत होती है कि जिसमें वो मसाइल को सॉल्व करता है। तो हमने देखा कि जब 1780 में दस्तूर बनाया गया अमरीकी, वो उस वक्त जो का जो निजाम था वो कोई तकरीबन 80 साल चला, और फिर उसको दोबारा से नए तरह से जो है उसको शेप करने की या उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ी जब सिविल वॉर हुई, और सिविल वॉर के इख्तिताम पे 1865 में जो उस वक्त निजाम बना वो 1945 तक चला, वर्ल्ड वॉर टू के इख्तिताम तक, दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम तक, और उस वक्त एक नया जो है निजाम सामने आया जो अब तक चला आ रहा है। इस निजाम का ये इंस्टीट्यूशनल जो सेटअप है, और हम एक इंस्टीट्यूशनल साइक्लिकल शिफ्ट के दरमियान में है। इस वक्त के मसाइल हैं वो جو چلا آ رہا ہے نظام وہ پورا نہیں کر پا رہا, تو اس نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے.
ذرا تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کریں کہ جو انسٹیٹیوشنل چینجز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہیں, اور مطلب کیا یہ آئینی ترمیمات ہیں؟
دیکھیں آئینی ترمیمات ہوتی ہیں کیونکہ جمہوریت ہے یہاں پہ, اور یہ میرا اپنا تجزیہ نہیں ہے, یہ میرے جو مینٹر ہے جارج فریڈمن, انہوں نے اپنی کتاب میں جو اس سال کے شروع میں شائع ہوئی تھی اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کتاب کا نام ہے دا اسٹارم بفور دا کام, یعنی جو طوفان ہے جو اس وقت اور اس کے بعد جو طوفان تھمے گا اس کے اوپر ہے, اور وہ بیسکلی 2020 کی جو دہائی ہے اور 2030 کے جو ابتدائی سال ہیں ان کے اوپر انہوں نے نگاہ ڈالی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ورلڈ وار ٹو کے اندر یہ ہوا کہ نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ مزید جو ہے وہ بڑی ہوئی, لیکن ایک ساتھ ایک ٹیکنوکریٹک کلاس کا بھی ظہور ہوا جس میں ٹیکنوکریسی جو ہے اور ادارے بنے, اور جو ٹیکنیکل نالج کے لوگ تھے ان کو حکومت کے ادارے چلانے کے لیے شامل کیا گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس 2020 کی دہائی میں اور جو معاملات ہیں, جو ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جو ابھی بھی انکوالٹی ہے معاشرے کے اندر, اور ریاست بہت بلوٹڈ ہو چکی ہے لیکن وہ اس طریقے سے فعال نہیں ہے, وہ مسائل نہیں حل کر پا رہی. ہیلتھ کیئر کا میں نے ذکر کیا, اسی طریقے سے آپ کسی بھی جو ہے سرکاری دفتر میں چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کو اور مسائل حل نہیں ہو رہے عام آدمی کے. تو جو جارج فریڈمن جو میرے مینٹر ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ ایک نیا انسٹیٹیوشنل شفٹ آنے کی جو ہے ضرورت ہے. تب کیسی تبدیلی ہوگی تو یہ تو ابھی کہنا کچھ مشکل ہے. یہ ہے جو ہے میں سمجھتا ہوں صورتحال, کہ یہ ایک قدرتی جو ہے یوں سمجھے کہ ہر 80 سال کے بعد ایک تبدیلی آتی ہے اور ہم اس تبدیلی کے دور میں ہیں.
تو ظاہر ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے تو چیلنجز بھی بہت بڑے ہوتے ہیں, اور میں تھوڑا سا ویسے لیکن ابھی اسی پہ جانا چاہوں گی جو ہم بات کر رہے تھے, جو اندرون ملک ٹیررزم کی بات ہے اور جس کا اسی نام سے حوالہ بھی دیا پریس سیکرٹری ساکی نے اور صدر بائیڈن نے, تو کیا اقدامات نظر آئیں گے ہمیں؟
ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کی جو اسپیکر ہیں نینسی پلوسی, اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس جو ہے وہ 9/11 سٹائل کی تحقیق کرے گی کہ یہ کیا ہوا کیوں ہوا, اور ضرورت بھی ہے کیونکہ یہ مطلب کوئی القاعدہ ٹائپ کا کوئی گروپ نہیں تھا, یعنی کوئی باقاعدہ کوئی گروپ نہیں تھا جس نے آ کے کوئی بہت بڑی تقریبی کارروائی کی ہے, لیکن بہرحال تقریب دہشت گردی ہوئی ہے, تقریبی کارروائی تھی. اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ اتنی بڑی جو تعداد میں لوگ آئے ہیں انہوں نے توڑ پھوڑ کی, بالکل غیر مہذب طریقے سے مار تاڑ کر رہے ہیں. یہ ایسے سینٹیمنٹ جو ہے یہ کیوں ہے امریکہ کے اندر کہ لوگوں کے اندر اتنا غصہ ہے؟ اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, دیکھیں مڈل امریکہ کی بہت سارے لوگ جو کہ بلو کالر جاب ان کا جو آکوپیشن ہے, اس طبقے کے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ کی ترقی جو ہے ان سے بہت آگے نکل گئی ہے اور وہ بہت پیچھے رہ چکے ہیں. جو امریکہ نے ترقی کی ہے اس میں ان کو ان کا حصہ نہیں ملا ہے. اور پھر جب ایسے حالات ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی بدلتی ہے, اب فیکٹریوں کا اور جو ہے کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے لوگوں کا دور نہیں ہے, اب دور ہے ٹیکنالوجی کا. اور یہ جو مڈل امریکہ میں جو وائٹ بلو کالر کلاس ہے, یہ تعلیمی لحاظ سے جو امپلائیبل سکلز ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے, ٹیکنالوجی آ چکی ہے, یہ لوگ پیچھے رہ چکے ہیں, تو ان کو دوبارہ سے ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہی میں ذکر کر رہا ہوں کہ اب جو بھی حکومت ہوگی, ابھی اس فل وقت بائیڈن انتظامیہ ہے, لیکن بائیڈن انتظامیہ ہو سکتا ہے 4 سال رہے 8 سال رہے, امریکن حکومت کو بڑے لانگ ٹرم کم از کم یہ جو 10-12 سال کا آنے والا عرصہ ہے اس میں بہت ساری چیزوں کے اوپر دوبارہ سے جو ہے نظر ثانی کرنی ہوگی, طریقے کار بدلنے ہوں گے, جو پرانے ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے نئے طریقے اختیار کرنے ہوں گے.
تو کامران, یہ جو آپ نے ابھی بات کی ٹیکنالوجی کے استعمال میں اضافے کی, اس میں ایک چیز اور ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے امیگریشن کو اپنی ترجیح بنایا ہے, اور اس کے خلاف یہی جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو امریکہ کا اتنا بڑا حصہ سابق صدر ٹرمپ کے ساتھ ہے, اس کی ایک وجہ ہے کہ ان میں ایک یہ حقیقی احساس موجود ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کی ملازمتیں چھین لیتے ہیں, ان کو روزگار سے محروم کر دیتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج صرف گزشتہ انتظامیہ کے دور میں یہ فیلنگ ہوئی, یہ ہے موجود چیز اور اب بڑھتی جا رہی ہے. تو اگر بائیڈن انتظامیہ تارکین وطن کے مسئلے کو اپنی ترجیح بناتی ہے تو کیا پھر آپ کو ایک کلیش نظر آتا ہے ان لوگوں میں جو اس کے خلاف ہیں اور جن کی ملازمت جیسے کہ آپ نے کہا کہ آمدنیاں کم ہیں, محروم بھی ہوتے جا رہے ہیں ان میں اور باہر سے آنے والوں میں؟
جی آپ نے شہناز بہت اہم سوال اٹھایا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ امیگریشن کی ضرورت ہے, امریکہ امیگریشن پہ بنا ہے, امریکہ کی پوری ترقی امیگریشن کے اوپر ہے. امریکہ جو ہے, جو ریاست ہے, جو قوم ہے, وہ امیگرنٹس کی قوم ہے, یہ آج کا نہیں ہے. تو یہ امیگریشن کا تو معاملہ جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے اور امیگریشن کو جو ہے مزید فعال کرنا ہے. جو غیر قانونی امیگریشن ہے اس کے اوپر روک تھام کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ تو بڑی اہم ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اوور ہال کی ضرورت ہے امیگریشن کو, کہ وہ لوگ آئیں جو کہ امریکہ کو جن کی ضرورت ہے, میرٹ کے اوپر لوگ آئیں. اور ظاہر ہے پھر میرٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ اپنے خاندان بھی لے کے آتے ہیں, تو خاندان کے کون سے افراد جو ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آئیں, کون سے لوگ ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے اور ان کی انتظامیہ کے دیگر لوگوں نے بڑی تنقید کی تھی یہ چین مائگریشن کے اوپر, تو یہ میرٹ پہ لوگ نہیں آ رہے. تو اس کے اوپر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے کہ کیسے بہتر کیا جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو لوگ یہاں آلریڈی ہیں اور جو مڈل امریکہ میں وائٹ طبقہ ہے, بلو کالر طبقہ ہے, ان کو کس طریقے سے دوبارہ سے جاب فورس میں لایا جائے, ان کی اپلفٹمنٹ کس طرح کی جائے. اور یہ بڑا ہی نازک ایشو ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی ڈیمانڈ اس وقت اٹھا رہے ہیں جبکہ اقلیتیں جو ہیں, خاص طور پہ جو نان وائٹس ہیں, جو کلرڈ پیپل ہیں, خاص طور پہ سیاہ فام جو لوگ ہیں, وہ اپنے حقوق کی بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ بڑی کمپلیکس بیلنسنگ گیم ہے جو کہ صدر جو بائیڈن کے سامنے ہے اور اس کے اوپر بہت محنت اور بڑے فوکس کی ضرورت ہوگی.
ظاہر ہے کہ انتظامیہ ہی نپٹے گی ان تمام مسائل سے. تو جو ہمیں نامینیشنز اب تک نظر آئیں گے تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس بیلنس کو پیدا کر سکیں گے یہ لوگ؟
جی دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے علامتی بیلنس جو ہے وہ ظاہر ہے جو بائیڈن ہے انہوں نے آ کے کہا ہے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میری حکومت کے اندر وہ لوگ ہوں جو امریکہ کی جو ڈائیورسٹی ہے اس کی عکاسی کریں. تو اس وجہ سے انہوں نے خاتون جو ہے پہلی دفعہ, جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا ہوا ہے, وہ بہت ہی قابل خاتون ہیں, ایوریل ہینز, ان کو جو ہے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس, یعنی کہ وہ جو امریکہ کی 17 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں بشمول سی آئی اے کے, ان کا جو ہے سربراہ بنایا ہے. اسی طریقے سے جو ہوم لینڈ سیکورٹی ہے کہ جو انہوں نے جو لاٹینو کو انہوں نے نامزد کیا ہے, اور پھر جو سیاہ فام جنرل لوئڈ آسٹن ہیں ان کو جو سیکرٹری آف دفاع نامزد کیا گیا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے بہت اچھی ہیں, یہ خوشائن ہیں, لیکن یہ علامتی ہیں. کیونکہ جو سسٹمک ریسزم ہے, جو سسٹمک جو ہے انجسٹس ہے, وہ جو ہے اس کو ڈیل کرنا یہ ایک اچھی شروعات ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر یہ خوشائن بات یہ ہے کہ جو جنرل آسٹن جو سیکرٹری وزیر دفاع ان کا جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور پھر ان کی کانفرمیشن جو اتنی جلدی ہو گئی ہے, یہ ایک بہت خوشائن بات ہے. کیونکہ دیکھیں بھاری اکثریت سے سینٹ اور کانگریس کے اندر ریپبلکنز نے بھی جنرل آسٹن کو جو ہے کنفرم کیا ہے, ان کو ویور دیا پھر کنفرم بھی کیا. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سیاست پہ سیاست ہوتی ہے, پارٹی کے بھی جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ ہوتے ہیں جن کو انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کیس بائی کیس بیسس پہ ہوگا, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے ان کو اعتراضات ہوں گے, خاص طور پہ جو ہے وہ ایشوز جو ریپبلکن ووٹرز جو ہے ان کو منفی طور پہ دیکھتے ہیں. ہم نے ابھی امیگریشن کی بات کی, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں تعاون اتنا آسان نہیں ہوگا.
پیس ٹاکس ہو رہی تھی طالبان اور امریکہ کے بیچ میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنرل آسٹن ہے ان کی ترجیحات میں کہاں تک اب افغانستان کا مسئلہ ہوگا؟
دیکھیں افغانستان تو ظاہر ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک جنگ جو میں بڑے عرصے سے آپ کے شوز پہ اور دیگر اور وائس آف امریکہ کے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک باسی جنگ ہو چکی ہے, اس جنگ کو ختم کرنا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کیسے کیا جائے. اور اس وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی انتظامیہ ہے اور جو جنرل لوئڈ آسٹن جو آئے ہیں, ان کا بھی یہ ظاہر ہے ایک پرائیورٹی ہوگی طریقے سے یہاں سے انخلا کیا جائے تاکہ کوئی ایک نظام ہو جس کے تحت افغانستان چل سکے. بے شک وہ کمزور نظام ہو, بے شک جو ہے اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوں, لیکن کم از کم ایک نظام ہونا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے, there has to be a method to the madness.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
सरीन हमारे साथ एक बहुत ही जहाँ दीदा सिफारतकार शमशाद अहमद खान साहब हैं इस वक्त लाहौर से। क्या एक बहुत ही वाजे तब्दीली साबिक इंतजामिया के मुकाबले में बाइडन इंतजामिया में आपको खारजा पॉलिसी के लिहाज से नजर आती है?
तो नई अब जो इंतजामिया भी है, नए सदर जो है उनको तजर्बा है, हुकूमती तजर्बा है। इस तरह के 8 साल उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया है, उसके अलावा 30 साल से सेनेटर रहे हैं। तो मेरी नजर में सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है, अंदरूनी चैलेंज, कि जिस तरह अमेरिकन कौम को अवाम को डिवाइड कर दिया है, अब यहाँ पे यूनिटी वाला जो प्रोसेस है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और शायद सबसे गंभीर चैलेंज होगा वो उनका। बाकी रहा खारजा पॉलिसी के हवाले से, दुनिया में जो आलमी सतह पर मफादात वर्ल्ड वाइड अमरीका के मफादात हैं तो उनमें तो तब्दीली नहीं आती है। सिर्फ ये है कि बाइडन ने वो सब कुछ समेटना है जो नुकसान दुनिया में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने गलत फैसलों से पहुंचाया था। एक तो वो सियासतदान कभी नहीं थे, बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन थे, तो वो हर फैसले को था उसको वो ट्रांजैक्शन के तौर पर देखते थे, सौदेबाजी के तौर पर देखते थे। अब ये है कि पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूंगा कि बाइडन जानी पहचानी शख्सियत है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लोग उनको उनसे शनासा हैं, बल्कि जो बाइडन भी पाकिस्तान को अच्छी तरह समझते हैं। बल्कि मेरी नजर में तो ये है कि ये दूसरे बड़े मुंतखब होने वाले सदर हैं जो पाकिस्तान को निक्सन के बाद जो पाकिस्तान को अच्छी तरह जानते हैं। निक्सन का ये था कि उन्होंने 2 टर्म्स अपनी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पाकिस्तान से बड़े अच्छे तरीके से डील किया था। वो जब सदर बने थे तो उनके लिए आसानियां थी बहुत पाकिस्तान को समझने के लिए और पाकिस्तान के मसाइल को डील करने के लिए, और फिर बड़े अच्छे फैसले भी उन्होंने करवाए। तो प्रेसिडेंट निक्सन के जमाने में पाकिस्तान की मदद से उन्होंने चीन के साथ तालुकात उस्तवार किए, जिसकी वजह से आज दुनिया में जो ग्लोबल ऑर्डर है वो उसमें एक बड़ी तब्दीली जो आई थी वो अब तक कायम है।
शमशाद साहब, अगर आप थोड़ी तफसील से बताएं कि सदर जो बाइडन के साथ पाकिस्तान के तालुकात की तारीख क्या रही है?
नए प्रेसिडेंट का ये है कि वो भी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पाकिस्तान से इस तरह शनासा थे कि हमारी उस वक्त की जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के हवाले से हमारा रोल था पाकिस्तान का, अफगानिस्तान में जो तबाहकारी हो रही थी अमेरिका के हमले के बाद, तो उसमें पाकिस्तान मदद करता जा रहा था। तो उस वक्त एक बुनियादी तौर पर पहले जो बाइडन लूगर बिल एक तैयार जो इन्होंने किया था जब ये वाइस प्रेसिडेंट अभी नहीं बने थे, जब सेनेटर थे, तो पाकिस्तान को मदद करने के लिए या दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान को कंपनसेट करने के लिए जो पाकिस्तान अपनी खिदमात कर रहा था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में, तो उसके करने के लिए इन्होंने वो बिल बनाया जो इनके वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर वो कैरी लूगर बिल बन गया, फिर उसका कुछ नाम और एनहांसमेंट वगैरह कुछ बन गया था। तो वो बिल था जो $1.5 बिलियन साल का पैकेज होता था, 5 साल के लिए था। तो उसमें जो एक बुनियादी फलसफा था जो बाइडन की वजह से, उनको इस बात का अदराक था कि अमेरिका अपने दोस्तों को अच्छा ट्रीट नहीं करता जा रहा, और बल्कि उनको ईरान के बारे में भी ये एहसास था कि ईरान को अमेरिका ने अच्छा नहीं ट्रीट किया तो बाद में ईरान के साथ क्या क्या मुश्किलात पैदा हो। तो इसी तरह वो पाकिस्तान के बारे में सोचा करते थे कि जो तल्लुकात हैं इसमें वो असल मसला जो है वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है कि उजरत है, ये है कि ये काम करोगे तो हम ये करेंगे। 2007 में उन्होंने किसी सेमिनार में न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में बात की थी, वो पाकिस्तान के बारे में की थी कि ये जो है हमें ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की बजाय अब हमें अवामी सतह पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट करना होगा, क्योंकि हमने डिक्टेटर्स के साथ जब रिश्ते रखते हैं तो उससे गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। तो अब पाकिस्तान में तो एक जमहूरी हुकूमत है और ऐसी हुकूमत है जिसपे कोई करप्शन की तोहमत भी नहीं लगा सकता, तो इस वजह से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए, बजाय इसके कि आमतौर पर माजी में होता रहा है कि जब भी मिलिट्री हुकूमत पाकिस्तान में होती थी और वहां रिपब्लिकन हुकूमत होती थी तो हमेशा वो हनीमून पीरियड سمجھا جاتا تھا. لیکن جب بھی ہمارے ہاں جمہوری حکومت ہوتی تھی اور امریکہ میں ڈیموکریٹس ہوتے تھے تو ہمارے ہاں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات مسئلوں میں پڑ جاتے تھے. اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں جمہوری رولرز جو تھے وہ جمہوریت پسند نہیں ہوتے تھے, وہ ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے تھے سوائے اپنی پاور میں رہنے کے, اور امریکہ سے کوئی گارنٹی نہیں چاہیے تھی. تو ظاہر ہے میوچوئلٹی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں پیدا ہوا. اب حالات اور ہیں, عمران خان ایک نئی قیادت ہے, انٹیگریٹی والی قیادت ہے, حوصلے والی قیادت ہے, ہر چیز پہ اچھی بیلنس اپروچ ہے, جنگوں کے خلاف ہے, اور اب وہی ہے کہ پرائیورٹیز اس کی بھی وہی ہیں جو امریکہ کی ہیں. امریکہ کو بھی اپنے لوگوں کی خوشحالی چاہیے, ان کے لیے سکون چاہیے, جنگیں بند کرنی چاہیے, فوجی کاروائیاں بند ہونی چاہیے. تو اب بائیڈن کی بھی اپروچ یہی ہے کہ اب ملٹری انٹروینشن کا زمانہ چلا گیا, اب طاقت آنی چاہیے لیکن وہ طاقت پرامن طریقے سے اور اکنامک طریقے سے آنی چاہیے. تو ان کا یہی خیال تھا کہ یہ اب ٹیررزم یا افغانستان ان مسئلوں سے بالاتر ہو کر ہمیں عوامی سطح پر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. یہی پاکستان میں عام طور پر یہی توقع ہے کہ ہماری اپنی ایک اہمیت ہے تو ہمیں واقعات کے ساتھ لنک مت کیا جائے, ہمیں اب ٹیررزم کا دم چھلا نہ سمجھا جائے, ہمیں اب افغانستان کی وجہ سے نہ دیکھا جائے, ہمیں پاکستان کے طور پر دیکھا جائے, ہماری اپنی ایک جیو پولیٹیکل اہمیت ہے اس حساب سے دیکھا جائے, اور ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں.
آپ نے ذکر کیا کہ صدر نکسن کے زمانے میں بہت اچھے تعلقات ہوئے کیونکہ ایک ہسٹوریکل تبدیلی آئی جو عالمی آرڈر تھا اس میں, لیکن اب وہ اس کے برعکس اب یہ ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ جو چین اور پاکستان کا ایک الائنس ہے بہت گہرا, تو وہ اثر انداز ہو سکتا ہے اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان.
بڑا مزیدار سوال آپ نے پوچھا ہے. جب مجھے یاد ہے 60 کی دہائی میں امریکہ کو پہلے پاکستان کو اپنا اتحادی سمجھتا تھا, اور جب ہم پہ جنگیں مسلط ہوئیں تو امریکہ ہمارا ہاتھ جھٹک کے ہمیں ساری مدد ودد بند کر دی. اتحادی ہم تھے لیکن جو اتحادی نہیں تھا, جو نان الائنڈ تھا, جو روس کا دوست تھا, اس کو ہمیشہ حمایت کی گئی. تو پاکستان چین کی طرف چلا گیا اس وقت, تو امریکہ کو ہم پھر شکایت ہونے لگی کہ چین کے ساتھ تعلقات بہت ہیں, نارتھ کوریا کے ساتھ وہ بھٹو کے زمانے میں ہو گئے. تو لیکن یہ ہے کہ پھر اس وقت نکسن نے ہماری مدد مانگی کہ مجھے چین کے ساتھ دوستی کرواؤ. تو پھر ہم نے نکسن کے دوستی کے لیے کسنجر کو سیکرٹ ویزے پر بیجنگ بھجوایا, چین کی دوستی کروائی. تو اسی دنیا میں جو چائنا امریکہ کی رپروشواں ہوئی, اس کے بعد دنیا میں ایک نیا گلوبل آرڈر پیدا ہوا. اب آج یہ ہے, اور چین اپنی پالیسیوں کی وجہ سے, اپنی اکنامک پلاننگ کی وجہ سے, اور اپنی کسی بھی جنگ میں نہیں انوالو ہوتا, اور پاکستان کے ساتھ اس کا ایک مثالی تعلق پیدا ہو چکا ہے, اور اس تعلق کے باوجود بھی گزشتہ 20 سالوں میں ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھے ہیں. بائیڈن نے وہی سوچ ہے جو امریکہ کی ہمیشہ رہی ہے کہ چائنا ایڈورسری ہو سکتا ہے, کمپیٹیٹر ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ دشمن نہ سمجھیے, کیونکہ سفارتکاری میں کبھی دشمنی اور دوستی کا تصور نہیں ہوتا ہے. ایک سطح پر ہم نے جب چین اور امریکہ کی دوستی کروائی تھی, آج ہم اسی چین کے ابھی تک دوست ہیں. تو ہم ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان دوبارہ اسی قسم کی گرم جوشی شاید پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں, کیونکہ سی پیک جیسے جو پروجیکٹس ہیں وہ اوپن اینڈڈ ہیں. ہم تو اس میں انڈیا کو بھی شامل کرنے کو تیار ہیں, تو امریکہ بھی شامل ہو سکتا ہے, ہم ہر ملک کو شامل کرنے کو تیار ہیں. تو اس وجہ سے اب افغانستان میں پاکستان نے مزید رول پلے کرنا ہے تاکہ امریکہ کو وہاں سے نکلنے میں مدد مل سکے. اس کے بعد جو بائیڈن کے چیلنجز یہی ہیں بڑے کہ چین کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات استوار کرنے ہیں, اور ہماری طرف سے ہر ممکن مددیا ہونے کی میرے خیال میں یقین دہانی کرا دی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں کامنالٹیز ہیں جو اب پاکستان اور امریکہ مل کے اکٹھے کام کر سکتے ہیں, اور میرے خیال میں یہ اپرچونٹی پیدا ہو رہی ہے, اور دونوں طرف سے غالباً اس کا احساس ہے اور اچھی امید رکھنی چاہیے.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں,
اور فون پر میرے ساتھ ہیں اسلام آباد سے طارق فاطمی صاحب جو امریکہ سمیت متعدد ملکوں میں سفارت کے فرائض انجام دے چکے ہیں. تو فاطمی صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت خارجہ پالیسی کے لحاظ سے موجودہ انتظامیہ کے لیے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے صدر جو ہیں امریکہ کے, یہ فورن پالیسی ایشوز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اس کے پہلے کوئی بھی شاید امریکن لیڈر اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شخص وہ ہے جو اپنے انسٹیٹیوشنز کو لے کر ساتھ چلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ انڈیویجول ویمز اور وشز پر منحصر نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ پاکستان اور اس خطے کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور انہوں نے بہت ساری وزٹس کی ہے ایز اے سینیٹر, ایز چیئرمین آف دا فارن ریلیشنز کمیٹی آف دی سینیٹ. ہمیں اس چیز کی امید ہے کہ امریکن فارن پالیسی میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی اور ایک پریڈکٹیبلٹی آئے گی. پچھلے چار برسوں میں امریکن فارن پالیسی کا کسی کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ پروسیس کا اس میں انپٹ نہیں تھا, تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. اور پاکستان نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی لانے میں اور پیس پروسیس کو پروموٹ کرنے میں ایک بڑا ہی پازیٹیو رول پلے کیا ہے. ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے بیسس پر وہ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے. تو ہمیں اس بات کی امید ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی ٹیم, ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی بہت ہی انٹیلیجنٹ ایکسپیرئنس اور بے حد ریزنیبل انسان ہے. میری ان کے ساتھ ڈیلنگز کئی دفعہ ہو چکی ہے, ملاقات ہوئے ہیں, تو مجھے امید بھی ہے, کانفیڈنس بھی ہے کہ امریکن پاکستان ریلیشنز جو ہیں اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. اور امریکہ پاکستان کا رول جو ہے خاص کے ساؤتھ ایشیا میں اور خاص کے افغانستان میں پیس پروموٹ کرنے میں اس کی ڈیو ریکگنیشن واشنگٹن سے آئے گی.
تو فاتح صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کئی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہے, تو جو نامنی ہے وزارت خارجہ کے بلنکن صاحب جو ہیں, تو ان سے بھی آپ واقف ہیں؟
جی, ٹونی بلنکن صاحب بے حد ایکسپیرینس اور بڑے سمجھدار ہیں, بڑے میجرڈ پرسن ہے. میری ان سے کئی ملاقات ہوئی ہے, کئی, کیونکہ میں ان کا کاؤنٹر پارٹ تھا. میں بھی یہاں منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس تھا اور یہ ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ اس وقت ہوتے تھے. یہ شاید مجھے کہنا مناسب نہیں ہوگا, مگر میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے بھی میری درجنوں میٹنگ ہو چکی ہے جب میں واشنگٹن میں پوسٹڈ تھا اور وہ سینیٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین تھے, اور جب یہاں آتے تھے یہ میں پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ واشنگٹن جاتا تھا. تو میں پریزیڈنٹ کی پالیسیز, پریزیڈنٹ کی ایٹیٹیوڈ, پریزیڈنٹ کی خواہشات کے بیسس پر مجھے بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کو پاکستان کے نظروں سے دیکھا جائے گا, یہ نہیں کہ جو باقی ہمسایہ ملکوں ہیں ان کے انٹرسٹ کو کس طرح سے پاکستان پروموٹ کر سکتا ہے. کیونکہ پاکستان کی جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس خطے میں امن ہو اور اس خطے میں کوآپریشن ہو, اور جب بھی کسی ملک نے اس سلسلے میں انیشیٹو لیا تو پاکستان نے ریسپونڈ کیا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے.
سمین, اب ہمارے ساتھ کراچی سے ہما بقائی ہیں. تو ہما, تھوڑا سا پہلے تو مختصرا یہ بتائیے کہ سابق انتظامیہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ نمایاں تبدیلی کیا اس وقت آ سکتی ہے خارجہ پالیسی میں؟
میرے خیال کی چیز جو سب سے نمایاں تبدیلی ہے, جو جس کی وجہ سے اتنا آپٹیمزم ہے اور امید بندھی ہے, وہ اس بات کا ادراک ہے امریکہ کے اندر کہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, اور جو امریکن لیڈرشپ کا ویکیوم ہوا اس سے بہت بڑا نقصان ہوا. تو آپ دیکھیں جو باتیں بائیڈن نے سال کے شروع میں کی تھی, چاہے وہ فورن ریلیشن میگزین سے بات کر رہے ہیں یا وہ دیگر لوگوں سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے جملہ کہا جو ہمارے لیے بہت امید افزا ہے. انہوں نے کہا آئی ایم ان اے ہری ٹو فکس تھنگز، میں چیزیں صحیح کرنا چاہتا ہوں اور میں امریکن ریپوٹیشن بہتر کرنا چاہتا ہوں. پھر اگر آپ بلنکرز کا بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، اتنی لمبی ان کی کانگریس کے ساتھ گفتگو ہوئی جب ان کو نامنیٹ کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کو اندر سے ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہم باہر سے ٹھیک کر سکیں، اور جمہوریت کی ریوائیول کی انہوں نے ایک بار پھر بات کی. کیونکہ دیکھیں یہ جو 3-4 سال میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ہوا، اس سے چائنا کو یہ موقع مل گیا کہ اب وہ بہت سارے فورمز پر، جو بات وہ سوچ کہنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا، وہ بات وہ بہت سارے فورمز پہ کہتا ہے، وہ جمہوریت پہ سوال اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے کیا جمہوریت اہم ہے یا ایفیشنسی اہم ہے، کیونکہ جمہوریت نے بالخصوص امریکہ کو اور بالعموم یورپ کو کیا دیا جب پینڈیمک جیسی آفت ٹوٹی. تو اس نے تو وہ پینڈیمک جس کی شروعات وہاں سے ہوئی اس کو اس اپرچونٹی بنا لیا، اور آج وہ ویسٹرن لیڈرشپ پہ سوال اٹھا رہا ہے کہ آپ کی جمہوریت آپ کے لوگوں کے لیے کیا کر سکتی ہے.
یہی پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ کا ظاہر ایک تسلسل ہے 200 سال سے زیادہ کا جمہوریت کا، لیکن کیا ایک گزشتہ 4 سال جو ہے اس کو اتنی بڑی زخ پہنچا سکتے ہیں جو چین کا کہنا ہے کہ جمہوریت پہ سوال اٹھایا جا سکے؟
دیکھیے اس وقت میرا نہیں خیال کہ پریزیڈنٹ بائیڈن سے زیادہ مشکل وقت میں کسی نے امریکن پریزیڈنسی کا عہدہ لیا ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ کرائسس پہلے نہیں تھے، بہت دفعہ پہلے کرائسس تھے، لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ سب سے بڑا نقصان امریکہ کا ٹرمپ کر گئے نا، وہ امیج بلڈنگ ہے. مطلب وہ امریکہ ایسا ملک نہیں تھا، امریکہ کے پاس سینس آف انٹائٹلمنٹ تھی، اب کو دوبارہ اپنی امیج بلڈ کرنی ہے، دوبارہ اپنے اوپر بھروسہ اور ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے اور پھر گلوبل لیڈرشپ کی طرف بڑھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بائیڈن کی جو پوری پریزیڈنسی ہوگی وہ اسی اس میں گزرے گی، اور پھر ان کو کہیں پہ بھی آسانی نہیں ہے نا، نہ انٹرنل آسانی ہے نہ ایکسٹرنل آسانی ہے، اور انٹرنل حالات ان کو آکوپائڈ رکھیں گے اور انہیں بہت سارے غیر روایتی میجرز لینے پڑیں گے. فار ایگزامپل اکنامک اسٹیمولس پروگرامس آتے ہی انہوں نے اس کا ادراک کیا ہے. اکنامک اسٹیمولیشن کے جو پیکجز ہیں یہ کیپیٹلزم کا تو خاصہ نہیں ہے، جس طرح 2008 میں فائنینشیل کرائسس کے بعد کرنا پڑا تھا اوباما ایڈمنسٹریشن کو، اور پھر جو چائنا کا وہ نیریٹو ہے نا، پھر وہ ریزونیٹ کر کہ یہ آپ کو کرنا، آپ کہتے تو ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے لیکن آپ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے.
لیکن یہ بھی تو ہے کہ اوباما انتظامیہ کے جو پیکجز تھے انہوں نے پھر امریکہ کو ڈیفیسٹ سے نکال کر ایک بہت ہی مطلب اس میں چھوڑا سرپلس میں، جب اوباما گئے ہیں تو امریکہ نے.
بالکل میں آپ کی بات سے ڈس اگری نہیں کرتی، لیکن جس طرح چائنا 2008 کے کرائسس سے انسکیش نکلا تھا نا، اس طرح مجھے لگتا ہے کہ پینڈیمک سے بھی، حالانکہ پینڈیمک کا ان سم ویز ذمہ دار ہو سکتا کہا جا سکتا ہے، کیش نکلے گا اور اس کی کاسٹ ہم پے کر رہے ہیں. بس
اچھا ہما، اگر ہم دیکھیں اس وقت جو ایگزیکیوٹو آرڈرز ہیں صدر بائیڈن کے، تو اس میں دو طرح کے ہیں، تو مثلا ایران کا اگر ذکر ہے اور پیرس ایکارڈ کا، تو اس کے ساتھ ساتھ ڈبلیو ایچ او سے جو ہے دوبارہ جڑنے کا بھی. تو یہ جو ایک سیاست کو اگر ہم اس وقت چھوڑ کے پہلے بات کریں، جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تعلقات ہیں، جیسے کہ ویکسین میں جو غریب ملکوں کو امداد دینے کا معاملہ ہے، تو امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس میں شامل ہوگا جو اس کے لیے پروگرام بنائے گئے. اس وقت کیا زیادہ بہتر امپیکٹ ہو سکتا ہے امریکہ کے ترقی پذیر ملکوں سے تعلقات پر، سیاسی اقدامات یا اس طرح کے اقدامات جیسے ڈبلیو ایچ او میں شامل ہونا؟
میرا خیال ہے کہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز اور لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے. تو فار ایگزامپل کلائمیٹ ٹریٹی میں واپس آنے کا اعلان بہت ضروری تھا، اور پھر یہ کہنا کہ ملٹی لیٹرلزم کی طرف امریکہ واپس جائے گا، ہیومن رائٹس اہم ہے، کوآپریشن اہم ہے، ڈیموکریسی اہم ہے، الائز کو ساتھ جوڑنا اہم ہے. دیکھیے ٹرمپ کے زمانے میں تو آپ اپنے جو بالکل الائڈ الائز تھے نا، یورپ سے بھی دوری ہو گئی، نیٹو الائز کے ساتھ بھی مسئلے ہو گئے. تو میرا نہیں خیال کہ کنٹینیوٹی آف دیٹ پالیسی از این آپشن. لیکن جیسے میں نے پہلے کا شناس، دیکھیے یہ سب کیا ہے، یہ سب ڈیمیج کنٹرول ہے، کورس کریکشن ہے، امیج بلڈنگ ہے. میرا خیال ہے یہ بائیڈن کی پریزیڈنسی اسی میں گزرے گی، اس میں کچھ اچھا بہت اچھا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایران کا ذکر کیا، میرا خیال ہے کہ ایران نے بڑا صاف جواب دیا ہے، اور ایران کو 3 سالوں نے جو 2018 میں وہ ٹریٹی سے باہر آئے وہ بارگیننگ چپس دے دیے. ساتھ ساتھ اگر آپ ایران کا نیوکلیئر پروگرام دیکھیں تو اس نے تو مزید بلڈ بھی کیا ہے، ٹرانس بھی اس بات کے حوالے سے بات کر رہا ہے، یورینیم پیوریفائی کرنے کو بھی شاید 20% پہ لے گیا ہے, بڑھ گیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ 3 سال میں جب ٹرمپ باہر نکلے 2018 میں اس ٹی ڈی سے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس میں واپس جانا چاہتی ہے اور اب تہران اپنی ٹرم سے اس میں واپس جائے گا, وہ اپنے لیے معاشی آسانیاں چاہے گا اور چائنا سے بھی اس کے تعلقات ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کے پاس اکنامک ریزن اسپیس ہے. بالکل میرے خیال ہے اگر بائیڈن انگیج کریں گے انہیں تو وہ انگیج جائیں گے, لیکن ان کو ایرانین ٹرمز سے انگیج ہونا پڑے گا, نہ وہ کسی لمبی نیگوسیشن میں جانا چاہیں گے کیونکہ جون 2021 میں ان کے ابھی الیکشن ہیں. تو وہ اپنے لوگوں کے سامنے وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اس طرح سے اپیئر ہوں کہ وہ کمزور ہیں امریکہ کے آگے, کیونکہ اتنا تو پریشر انہوں نے اٹھا لیا.
تو جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ جو جگہ خالی ہوئی امریکہ کے الگ ہو جانے سے وہ چین نے پر کر دی, تو اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, ظاہر چین کا عام طور سے ہمیں جو رویہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ وہ زیادہ مفاہمت کی پالیسی رکھنا چاہتا ہے کیونکہ تجارت ایک بہت بڑا اس کا جو ہے کنسرن ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ایران کے ساتھ جو تعلقات دوبارہ استوار کرنے کی, اسے معاہدے میں واپس لانے کی کوشش ہے امریکہ کی, اس میں چین کا کیا رویہ رہے گا؟
یہ میرا خیال ہے کہ چین کسی کانفرنٹیشن میں نہیں جائے گا. چین اور ایران دونوں نے اپنی پالیسی کو اینٹائی امریکنزم کو اینٹائی ٹرمپزم کے طور پر سامنے لائی ہے. انہوں نے ٹرمپ کی پہ سینکشن لگائی ہیں, امریکہ پہ نہیں لگائی. تو دیکھیے وہ یہ بڑی بڑی کلیور اسٹریٹجی ہے, وہ جو ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے اس سے انکاری ہے, امریکہ سے تعلقات سے انکاری نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ سے امریکن جو منوورنگ اسپیس ہے میرا خیال ہے وہ کم ہوئی ہے, اور باہر سے ہمیں لگتا ہے کہ جب امریکہ ان کے ساتھ دوبارہ انگیجمنٹ کی پالیسیز کی طرف جائے گا تو امریکہ کو زیادہ ایفرٹ لینی پڑے گی ان کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے. تو پاکستان کا آفیشیل سٹانس یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ایکول فوٹنگ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ایکچولی ٹرمپ کے زمانے میں بھی ہمارے تعلقات اتنے خراب تھے کہ بہتر ہو گئے تھے, لیکن ہم چاہتے ہیں ریلیشن شپ ایکسپینڈ ہو. شرنک ہو گئی ان کی ریلیشن شپ ٹرمپ کے زمانے میں, کنٹنجنسی ٹیررزم اور افغانستان پہ اور تمام چیزیں رک گئی. تو پاکستان فرینکلی اسپیکنگ لوکنگ ایٹ at a more expanded relationship, the revival of the multi-purpose dialogue between the two countries. تو یہ میرا خیال ہے ٹرسٹ ہے. اور ایک بات خیال میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہنے کا, پاکستان میں اور جو میری ایرانین اسکالرس کے پاس ہوئی ہے وہاں ہم یہ سوچ ہے کہ پاکستان کیونکہ اس کی ایران کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, اس کی چائنا کے ساتھ کنورجنس ہے, کیا ایک بار پھر پاکستان وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے جو بریج ہو بٹوین یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ ایران اینڈ پرہیپس ایون چائنا. یعنی جو کوآپریشن کے ماڈیولز ہیں یا جو کوآپریشن کے میکینزمز ہیں یا ایک دم کمپٹیشن کے میکینزمز ہیں وہ پاکستان میں انفولڈ ہو سکتے ہیں.
تو ہما, ہمیں ایک تبدیلی جو پاکستان کے تعلقات میں نظر آئی وہ سعودی عرب کے ساتھ تھی, اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بات بھی مطلب اہم ہے کہ امریکہ کے گزشتہ 4 سال میں سعودی عرب سے تعلقات بہت بہتر ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسرائیل کے ساتھ تعلقات خلیج کی ریاستوں کے بہتر کروانے میں, ان تمام چیزوں میں صدر ٹرمپ کے انتظامیہ نے بہت کردار ادا کیا. وہ صورتحال اب کیا ہوگی؟
میرے خیال میں پاکستان میں یہ سوچ ہے کہ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ اس ٹرانسفارمیٹو فیز میں ہے, اور اس ٹرانسفارمیٹو فیز میں یہ ہے کہ ہم یہ کنوے کرنا شروع کر چکے ہیں بہت عرصے تک, کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری ریلیشن شپ سعودی عربیہ کے ساتھ ایکسکلوسیو نہیں ہو سکتی. اٹ از اے بیلنسنگ ریلیشن شپ ہوگی تہران اور ریاض کے بیچ میں, اور یہی بیلنس جو ہے پاکستان کی فورن پالیسی کا اب منترا بن رہا ہے, چاہے وہ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان ہو, چاہے وہ تہران اور ریاض کے درمیان. جو لفظ استعمال ہو رہا ہے ریلیشن شپ کے لیے پاکستان میں سعودی عرب کے لیے, وہ ٹرانسفارمیٹو ہے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے پولیٹیسائزیشن آف ایشوز ہو جاتا ہے, تو کیونکہ مولانا فضل الرحمان دوسرے ایشوز پہ ناراض ہیں حکومت وقت سے, تو انہوں نے کراچی میں بہت بڑی اینٹائی اسرائیل ریلی نکالی کہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا. پاکستان میں تو کوئی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرنے جا رہا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.
تو سمین ہما بقائی کی اسی بات کو کہ چین امریکہ کے مقابلے میں بہتر طور پر نبرد آزما ہوا کووڈ سے بھی اور ملیشیا سے بھی. ڈاکٹر زبیر اقبال سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ جو کیپیٹلزم ہے اسٹیمولس پیکیجز اس کا خاصا نہیں ہے, کس حد تک درست ہے یہ بات آج کی دنیا میں؟
یہ بڑی فلوسافیکل سی بات ہے, یہ انالیٹیکل بات نہیں. کیپٹلزم یا نہ کیپٹلزم, اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. آپ کے پاس گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ ایک میجر انسٹرومینٹ ہے اکانومی کا, وہ گورنمنٹ اسپینڈ کرتی ہے اور اسی وجہ سے اکانومی آگے بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو کوئی گورنمنٹ کرے گی اس کا میجر اثر اکانومی پہ ہوگا. اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کیپٹلزم یا نہ کیپٹلزم. یہ فلوسافیکل اس قسم کی بات ہے جو آج سے میرے خیال 150 سال پہلے ایک میننگ فل کانسیپٹ ہوتا تھا, اب نہیں ہے. کیونکہ گورنمنٹس جو ہیں وہ ہر جگہ دنیا کے ہر کونے میں ایکٹیوسٹ ہیں, وہ پیسو نہیں ہیں. وہ ایکٹیوسٹ ہیں کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اکانومی کو ٹھیک طرح چلانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے جو اسپینڈنگ کرنی ہے وہ تیار ہو جائیں.
تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ظاہر نئی انتظامیہ آئی ہے اس کے چیلنجز تو بہت سے ہیں, لیکن اس وقت کووڈ کی وجہ سے ایک جو اکانومی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ویسے بھی معیشت جو ہے بہت سست رفتار ہے, تو آپ کے خیال میں کس طرح یعنی کیا اقدامات آپ کو نظر آتے ہیں اس سے بحالی کے ساتھ؟
جہاں تک کووڈ اور اکانومی کا معاملہ ہے, یہ دو کانفلکٹنگ قسم کے آبجیکٹیوز ہیں. نارملی ایسی کنڈیشن میں جب آپ اکانومی کو کھولنا چاہتے ہیں کہ تاکہ اس میں گروتھ بڑھے, تو اس کی وجہ سے کووڈ بڑھ جاتی ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریسٹرکشنز لگاتے ہیں تو پھر گروتھ کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان دونوں آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بڑے اہم قسم کے پالیسی استعمال کرنی ضروری ہوتی ہے. یہ ایسی پالیسی ہونی چاہیے جو کہ نہ صرف کووڈ کو کنٹرول کریں لیکن اس کے ساتھ گروتھ بھی بڑھائیں. اب ہوا یہ ہے, فار ایگزامپل آپ کو معلوم ہے کہ بیسک مقصد جو پالیسیز کا یہی تھا کہ لوگوں کی جو انمپلائمنٹ کی وجہ سے جو ان کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے اسپینڈنگ کی جائے اور ان کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ ان کو خرچ کر سکے اور اس کی وجہ سے اکانومی جو ہے تھوڑی سی بحال ہو شروع ہو جائے. یہ بہت خوبصورت بہت اچھا کام تھا, افیکٹو قسم کی پالیسی تھی. لیکن اس میں مشکل یہ ہوئی کہ اس پالیسی کو جب امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اکانومی کو ریلیکس کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ ریلیکس کرتے ہیں اور لوگ زیادہ تر باہر آنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کورونا وائرس جو ہے وہ پھر پہلے دوبارہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی پالیسی ایسی ہونی چاہیے جو کہ ان دونوں چیزوں کو سائملٹینیسلی سالو کر سکے. اب جو اس کو اس چیلنج کو سالو کرنے کے لیے دو قسم کی پالیسیز اختیار کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بڑا اگریسولی جو نئی گورنمنٹ ہے بائیڈن گورنمنٹ بڑی اگریسولی وہ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اس میں نہ صرف کہ وہ انویسٹیگیشن ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسینیشن ہے اس کو بڑی تیزی سے بڑھایا جائے گا تاکہ جلدی سے جلدی لوگ جو ہے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ وہ ایزیلی اکانومی میں کام کرنے کے لیے قابل ہوں اور خطرہ جو ہے کرونا وائرس کا ادھر کم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جلد سے جلدی جتنی جلدی ہو سکے اسپینڈنگ بھی بڑھائی جائے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو نئی پالیسیز اختیار ہوئی ہیں ان کے تحت $1.9 trillion خرچ کیے جائیں گے جن کا بیسک مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے ڈسپوزبل انکم بڑھے. اسکولس کے اوپر پیسے خرچ کیا جائے تاکہ اسکولس کھل سکیں, ہیلتھ کے اوپر پیسے خرچ کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکیں. مطلب یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں اتنی اسپینڈنگ کر دی جائے اور اس قسم کے اسٹیپس لے لیے جائیں کہ نہ صرف کرونا وائرس کنٹرول میں آئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گروتھ بھی آگے بڑھے. لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہوتا, خاص طور پہ ایسے وقت پہ جب کہ ملک ڈیوائڈیڈ ہو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے اندر خاص خاصا ڈویژن پائی جاتی ہے اور جو اسپینڈنگ ہوگی اس کی اپروول آپ کو ریپبلکن کے ساتھ لینا ہوگی. اتنی آسان نہیں, حالانکہ وہ خود بھی اتنا پیسہ خرچ کرتے رہے ہیں پہلے بھی, لیکن چونکہ یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ کریں اور مشکلیں پیدا ہوں. تیسری بات جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کتنی جلدی اس قسم کے اسٹیپس آپ لے سکیں. اگر آپ جلدی اسٹیپس نہیں لے سکتے تو پھر مشکلات پیدا ہو جاتی. اچیو کرنا ہے، دونوں مقاصد کو سائملٹینسلی اچیو کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن ہو سکتا ہے. اسی طرح جب ڈومیسٹک پرابلمس آپ ہینڈل کرنے کے قابل ہیں تو اسی صورت میں آپ جو گلوبل پرابلمس ہیں ان کو ریزالو کر سکیں جن میں ٹریڈ کا معاملہ آ جاتا ہے، کلائمیٹ چینج کا معاملہ آ جاتا ہے اور کئی ایسے دوسرے ایشوز آ جاتے ہیں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوآپریشن بڑھے تاکہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ سکیں اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ آگے بڑھ سکے.
ڈاکٹر صاحب، بہت سے جو ماہرین ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں کووڈ کے دوران چین کی اور امریکہ کی صورتحال کا، اور ان میں سے کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین ایک حد تک انسکریچ نکل آیا کووڈ سے بھی اور اس کے بعد اپنے اقتصادی بحران سے بھی.
چین نے امیڈیٹلی جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا، جب کرونا وائرس کرنا شروع ہوا تھا، تو انہوں نے فوراً ریسٹرکشنز لگا دی تھی اور انہوں نے ہر طرح جن علاقوں میں کنٹرول کرنا ضروری تھا بڑا سخت کنٹرول کر لیا تھا، اس کی وجہ سے کرونا وائرس آگے نہیں بڑھا باقی ملک کے اندر، چاہے وہ اس کی پولیٹیکل وجہ تھی یا اس کی اکانومی وجہ تھی یا اس کی کلچرل وجہ تھی. کہ امریکہ نے بڑے سلو اسٹیپس لیے. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ جو اقتصادی فیصلے کیے گئے ہیں یہ کس حد تک کامیاب ہوں گے. جو اسٹیمولس پروگرامز بنائے گئے تھے ان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ اکانومی جتنی کانٹریکٹ ہوگی، یاد رہے کہ انمپلائمنٹ لیول جو تھا وہ 10% سے زیادہ بڑھ گیا تھا اپریل، اس لیے بڑی مشکل میں پڑ گئے تھے، اس لیے اس وقت جلدی سے اسپینڈنگ بڑھانی پڑی، خاص طور پہ جو پیسے ہینڈ آؤٹ دینے پڑے لوگوں کو تاکہ جو انمپلائڈ تھی وہ خرچ کر سکیں اور اکانومی زیادہ اور تیز پھرنے نہ جائے. تو یہ بالکل ٹھیک فیصلہ. ابھی تک تو جو ہم کانسیکوینسز دیکھ سکتے ہیں کہ سیریس نہیں ہے، کیونکہ انفلیشن نہیں بڑھی نمبر ایک. نمبر دو، وہ ایکٹیویٹیز جن میں کہ اگر آپ سروس ایکٹیویٹیز کو نکال دیں تو باقی اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں، اور اس وقت جو انمپلائمنٹ لیول ہے وہ 7% کے قریب آ گیا ہے. اب جو نیا جو اسٹیمولس پروگرام ہے 1.9 trillion dollars کا، اس کی فائنینسنگ اویلیبل ہے اور اس کے بھی کانسیکوینس اتنے سیریس نہیں ہوں گے، لیکن یہ میں ماننے کو تیار ہوں کہ اس کے لیے خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اصل پرپز یہ ہونا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ ان پرابلمس کو سالو کریں جن کی وجہ سے اس وقت ان امپلائمنٹ ہے یا امپلائمنٹ نہیں. پر اسی میں سب سے جو اہم بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسمال بزنسز کو آپ لون دیں گے یا ان کو گرانٹس دیں گے تاکہ وہ اپنا کام کرتے رہیں اور بند نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اسکولوں کا تعلق ہے، اسکولس کو کھولنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ کیا جائے تاکہ بچے اسکول جا سکیں. جب بچے اسکول جاتے ہیں تب ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کام بھی کر سکتے ہیں باہر جا کے، اس سے اکانومی جو ہے وہ گرو کرتی ہے. تو یہ دو تین جو چیزیں ہیں یہ اہم چیزیں ہیں اور ان کے کانسیکوینسز بہتر بڑے پازیٹیو ہوں گے. چیلنجز ضرور ہیں کیونکہ ان کو امپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کہنا آسان ہوتا ہے.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
تو سمین، ڈاکٹر رفعت حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے، بہت ہی ممتاز تجزیہ کار ہیں اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. رفعت صاحب، بہت شکریہ ہمارے سننے والوں سے بات کرنے کا. خاص طور سے بات کرنا چاہوں گی کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے اس کی ترجیحات بہت مختلف نظر آتی ہیں، جو بھی ابھی ایگزیکیوٹو آرڈرز ہوئے ان سب کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ کے مقابلے میں. بالخصوص میں جاننا چاہوں گی کہ چین کا جو اس وقت ایک عالمی سیاست پر اور جو اس کو ایک اسٹیٹس بڑھتا جا رہا ہے اس کا، تو اس میں کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا تعلقات ہوں گے چین اور امریکہ کے؟
جی شکریہ. بہت جو امریکہ اور چین کے تعلقات ہیں وہ پچھلے 4 سال جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے رہے ہیں اس کی وجہ سے کافی تناؤ اور کھچاؤ کا شکار تھے، اور وہ تناؤ اور کھچاؤ کی کیفیت جو ہے وہ ابھی بھی کچھ عرصہ تک قائم رہے گی جب تک کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ان تعلقات کا اثر نہ جائزہ نہیں لیتی. لیکن میرے خیال کے اندر تناؤ کی کیفیت کے باوجود بھی ان کی کوشش ہوگی کہ وہ چین کے ساتھ کنفرنٹیشن کی وجہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو اور اس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کس طریقے سے تھوڑا سا پش بیک کیا جائے. تو اس کے اندر جو کانگریس کی سپورٹ ہے اس کے اندر بھی آپ مجھے بہتر جانتی ہیں کہ بہت زیادہ ایک بائک پارٹیزن کنسنسس ہے چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، کہ میں صرف چین کا جو ایک رویہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف جو ہے وہ اتنا جارحانہ نہیں ہوگا. کم از کم وہ ٹیسٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے کہ کس حد تک بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو مثبت پروخال کے حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کسی ظاہری تبدیلی کا فوری طور پر امکان.
چین ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی کسی حد تک جس میں اثر پڑ سکتا ہے, کیونکہ انڈیا کے چین کے ساتھ خراب تعلقات ہیں, ظاہر خطے کا ایک بڑا ملک ہے, پاکستان کے بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں. تو کیا امریکہ یہ چاہے گا کہ تعلقات تھوڑی سی اس میں بیلنس پیدا ہو, اس حد تک نہ ہو جتنے ہمیں اس وقت نظر آتے ہیں چین اور پاکستان کے؟
جی, امریکہ کی تو خواہش ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ شوڈ بی فرینڈلی ان دی امریکن کیمپ. اگر کیمپ کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ دو متعدد کیمپ ہیں, ایک چائنا کیمپ ہے جس کے اندر ڈی آر آئی کے انیشیٹو ہے اور اس کے اندر 169 ملک شامل ہیں, اور دوسرے اس کے برعکس ایک امریکہ لیڈ الائنس اگینسٹ چائنا ہے اس کا بھی, تو اس کے اندر پاکستان کینا ڈومین نیوٹرل, ان کے درمیان دونوں کیمپوں کے درمیان جو دونوں ممالک کے درمیان مخاصمے کی سطح بڑھتی ہے, پاکستان ہے تو ٹو سائڈ, تو پاکستان کے جو کوئی دھام کی صورتحال حال نہیں ہے. ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ سب جان کے زمانے کے اندر بھی پاکستان نے چین کا ساتھ بھرپور دیا تھا, اگر تو اس کے بعد میں ایک ایسی چیز آئی جب پاکستان نے اگر دودھ کی طرح پہ کام کیا, لیکن اگر میں نے دیکھے تھا اگر تعلقات کے حوالے سے کشیدگی اتنی بڑھتی ہے, اگر پاکستان کو چوز کرنا پڑے گا اس کے حوالے سے کوئی بھی ان کے ذہن میں ابہام نہیں ہے کہ وہ وڈ لائک ٹو سائڈ وتھ چائنا اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو
حالیہ برسوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو اگر زیادہ تر بیان کیا جاتا تھا اور جس پہ بنیاد رہی تو وہ افغانستان کے حوالے سے رہی کہ پاکستان کیا کردار ادا کرے, ڈو مور کی بھی بات ہوئی. تو اب موجودہ انتظامیہ میں آپ کو کیا لگتا ہے؟
میرے خیال کے اندر وہ چین اور امریکہ کی کوشش ہی ہوگی, جیسے امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں ہٹانے کا جو انہوں نے ان کا جو عزم ہے, جو ان کا عادت ہے, وہ 2021 تک اپنی فوجوں کا کمپلیٹ انخلا کر سکے, اور چین بھی نہیں چاہتا کہ امریکہ اس طریقے سے اپنی فوجوں کا آبجیکٹلی انخلا کرے جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر جو ہے وہ انسٹیبلٹی اور وائلنٹ کلاس کی صورتحال پیدا ہو. تو چین کا بھی اس حوالے سے امریکہ کے ساتھ ایک کنورجنس ہے, خاص طور پہ افغانستان کو اسٹیبل کرنے کے حوالے سے, افغانستان کی پرسپیکٹو کے حوالے سے, اور وہ چین بھی نہیں چاہتا کہ طالبان جو ہے وہ ایک بہت بڑی قوت کے طور پہ افغانستان کے اندر اس طریقے سے ابھرے کہ وہ افغانستان کے اندر جو طالبان کا دوبارہ اثر رسوخ اس طریقے سے پیدا ہو جائے جو کہ 2001 سے پہلے کی صورتحال تھی.
اچھا, ایک اور جو ہمیں بات سب سے زیادہ نمایاں نظر آئی سابق انتظامیہ میں وہ یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بہت اضافہ ہوا, بہت زیادہ گرم جوشی پیدا ہوئی, دفاعی سودے بھی بہت بڑے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کے بارے میں پالیسی زیادہ سخت ہوتی رہی. تو اب بائیڈن انتظامیہ میں صورتحال کیا ہوگی سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں, توازن کیا نظر آتا ہے آپ کو؟
میرے خیال کے اندر جو انگیجمنٹ کی پالیسی جو جس کے خدوخال میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ کچھ ان کی خواہش ہے کہ ایران کے ساتھ دوبارہ انگیجمنٹ کا پروسیس جو ہے اس کے اندر ایشو بھی ایک کریٹیکل ایشو ہے. اس کے حوالے سے بھی ایران از این امپورٹنٹ کنٹری, اور جو جھکاؤ تھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا واضح طور پر ایران کے خلاف اور ایران کی جو مخالف جو قوتیں ہیں جس کے سعودی عربیہ ہے جس کی کنٹریز ہیں ان کی طرف ان کا جو فیزل جھکاؤ تھا اس جھکاؤ کو کسی حد تک بیلنس کرنے کی کوشش کرے گی. خاص طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہیومن رائٹس ایشو کے بارے سے خشوگی کا جو نظر ہوا تھا اس کے بارے کی جو انٹیلیجنس کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی اب سامنے آ رہی ہیں, اور وہ اسرائیلی ایٹیٹیوڈ جو تھا اس کے اندر بھی میرے خیال کے تھوڑی بہت کمی بھی واقع آئے گی. وہ خلیجی ممالک اور خاص طور پہ سعودی عربیہ کے بارے سے تعلقات جو ہیں وہ ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, لیکن وہ یہ کبھی بھی سعودی عربیہ کو یہ حق نہیں دیں گے کہ ویٹو کا ویٹو کے طور پہ اپنی قوت کو استعمال کریں اور کہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات آپ نہ رکھیں اور دونوں کے درمیان آپ چوز کریں. میرے خیال میں یہ اسٹریٹجی اگر سعودی عربیہ اپنائے گا تو اس کے ناکام.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
تو سامعین, یہ تھے ہمارے ماہرین کے کچھ تبصرے امریکہ کی نئی انتظامیہ کو درپیش چیلنجز کے بارے میں. یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اپنے آئندہ پروگراموں میں بھی, خاص طور پہ اپنی راؤنڈ ٹیبلز میں. اس وقت شہناز عزیز کو اجازت دیجیے پروگرام ختم کرنے کی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے